الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے بعد پھر دوبارہ آج اس نشست میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا کہ الحمدللہ رمضان المبارک نصیب ہوئے، عبادات کی توفیق ملی. اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوا کہ عبادات آسان ہوئیں اور صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک نے رمضان المبارک گزروائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ شاداں و فرحاں، خوش و خوش رمضان المبارک گزار کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہوں سے پاک و صاف ہو چکے ہیں. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے گناہوں کی صفائی کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے قرب کے رتبوں کو طے کرنے کے لیے ایک انوکھا انداز اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک کی ایک مہینے کی محنت بندے کو اللہ تعالی سے بہت نزدیک کر دیتی ہیں. گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کا نیکوکار بنانے کے لیے رمضان المبارک بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوا کرتا ہے، اور نیکوکاروں کی نیکیوں میں اور بھی زیادہ ترقی ملتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ قربت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبتیں ملتی ہیں، رحمتیں سمیٹتے ہیں، اپنے گناہوں کو پاک و صاف کرا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوستی مضبوط کر لیتے ہیں. رب ذوالجلال نے یہ ماہ مبارک ایسا رکھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کی آمد سے پہلے اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ، رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دیجئے اور رمضان المبارک نصیب فرمائیے. اس دعا کے ذریعے آپ گویا کہ استقبال رمضان فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے عمر درازی کی دعا فرمایا کرتے تھے کہ مہینہ بالکل نزدیک ہے، رجب اور شعبان درمیان میں فاصل ہیں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے ملنے سے پہلے ہی ہمارا واپسی کا سفر ہو جائے. تو ایک عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی مانگا کرتے تھے، اور اس ماہ مبارک کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بعض روایت میں آتا ہے وبارک لنا رمضان، ایک کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ شعبان اور رمضان، رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیے. دوسری روایت کا ترجمہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے بابرکت بنائیے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا فرما دیا. جس کی جتنی زندگی ہے اتنے رمضان اس کو ملے ہوئے ہیں، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، اور نہ جانے کتنے خوش نصیب ایسے ہیں ہم میں کہ جو خواتین ہوں یا حضرات، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں رمضان بھی پائے اور ساتھ میں شب قدر بھی پائی. ایک شب قدر بھی اگر انسان کو زندگی میں مل جائے تو ہزار مہینوں سے افضل تو اس کو عبادت کا ثواب مل ہی گیا. زندگی جتنی دراز ہوتی ہے 30, 40, 50 رمضان تو مل ہی جاتے ہیں، اگر 30, 40 شب قدر بھی نصیب ہو گئیں تو یقیناً حساب ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بے حساب کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بڑے بڑے انعامات اس آخری امت کو عطا ہوئے ہیں کہ جس کا تصور سابقہ امتوں میں تھا ہی نہیں. رمضان المبارک خود اتنا بابرکت مہینہ اللہ پاک نے رکھا، ایسا عظیم الشان یہ سیزن اہل ایمان کو عطا فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں رحمت کا شامیانہ تان دیا جاتا ہے، پوری کائنات کے اوپر رحمت وہ سایہ کیے ہوئے ہوتی ہے، پورا عالم اسلام وہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کے انوارات، تجلیات، برکات کو محسوس کرتا ہے. فضائیں بدل جاتی ہیں، موسموں کے رنگ بدل جاتے ہیں، عبادات کا انداز بدل جاتا ہے. وہی نماز ہے، وہی تلاوت ہے، وہی عبادت ہے، لیکن رمضان کے اندر اس کا ذوق اور حلاوت اور مزہ ہی بدل جاتا ہے. عالم اسلام کے منظر بدل جاتے ہیں، مسجدوں کے نقشے بدل جاتے ہیں، گہما گہمی جو ایک رونق اور ہر طرف ایک عبادت کا جوش اور ولولہ دکھائی دیتا ہے، تو کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں. اور کیوں نہ ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی جنت کو سجایا جاتا ہے، تیاریاں کی جاتی ہیں، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، حور عین سج بن کے تیار ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے عن قریب دنیا کے جھنجھٹوں سے جان چھڑا کر تمہارے پاس آنے والے ہیں. اور جب رمضان شروع ہو جاتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش اعظم کو آسمان دنیا پر لے آتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ کر سمندر میں ڈبو دیے جاتے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، رحمت کی بوچھاڑ ہوتی ہے، رحمت کی بارشیں برستی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا منظر دکھائی دیتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ کھینچ کھینچ کے اپنے بندوں کو اپنے دربار میں لاتے ہیں، اپنے نزدیک لے آتے ہیں، اپنے قریب لے آتے ہیں. جس کے نصیب چمکنے ہوتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں، اس کو اپنے نزدیک کر لیتے ہیں، پھر اس کو رہنمائی فرماتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں، اپنے راستے کی طرف لے آتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو رمضان کے علاوہ کبھی مسجد میں ان کا تصور نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے اندر وہ بھی مسجدوں میں دکھائی دیتے ہیں. پھر بسا اوقات کوئی بھی رمضان ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ پھر وہ جب اس ماحول میں ڈھلے، پھر اسی ماحول میں لگ کر مثبت تبدیلی آنے کے بعد، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ ہی کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، گناہگاروں کی مغفرت کے سامان ایسے رکھے کہ ہر روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے داروں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. زمین اور آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فرشتوں، تمہاری ساری ذمہ داریاں اس وقت روک دی جائیں گی، تم روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. یہاں تک کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں تک کو کہہ دیا جاتا ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. انسان کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے. اور پھر دن کو روزہ، رات کو عبادت، تلاوت، تراویح، یہ ساری محنت ایسی برابر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام جب ملتا ہے مہینہ پورے ہونے پر، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا مزدوری ہے اس مزدور کی، کیا اجرت ہے، کیا بدل ہے، کہ جو اپنا کام تو پورا کر چکا، جو کام اس کو سونپا گیا تھا، جو مزدوری کا کام اس کو دیا گیا تھا، وہ کام پورا کر چکا تھا، اب اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال، اس کی مزدوری اور اجرت پوری پوری اس کے حوالے کر دی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم گواہ رہنا کہ میرے بندوں نے رمضان کے روزوں کا فریضہ انجام دیا، رات میری عبادت کے اندر قیام کیا، شب و روز میری عبادت میں گزار کر انہوں نے پورا مہینہ محنت کر کے دکھا دیا، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے محنت کرنے والے بندوں کی مغفرت فرما دی. ایک مہینے کی محنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان مزدوروں کو مزدوری جو عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی شکل میں ہوتی ہے. کہ دن میں بھوک اور پیاس برداشت کی، رات کو تھکاوٹ برداشت کی، انعام اتنا بڑا مل گیا. جس طرح حاجی حج کے لیے جاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے لاکھوں روپے، پھر اپنے جسم کو تھکاتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، خاص کر حج کے پانچ دن بالکل عبادت کرتے کرتے چکنا چور ہو جاتا ہے. پانچ دن کی محنت کا بدلہ، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، درمیان میں اس کے نیچے اور کوئی بات ہی نہیں کی. محنت کا پورا ثمرہ، بندہ پانچ دن، جس طرح گنے کو مشین میں ڈال کے نچوڑ دیا جاتا ہے، سارا رس نکال دیا جاتا ہے، قزبل نکال دیے جاتے ہیں، یہ بندہ بھی حج کے عبادت کے لیے جب احرام باندھ کے نکلا، نہ رات کو نیند ہے، نہ دن میں آرام ہے، گرمی ہے، سردی ہے، تھکاوٹ ہے، چل چل کے ساری اس کے چولہے ہل جاتی ہیں. کیا جوان، کیا ادھیڑ، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، چل چل کے سارا جسم اس کا تھک کے چکنا چور ہوا ہوا ہوتا ہے. ان تین چار پانچ دنوں کی محنت کا بدلہ اس قدر بڑا عطا فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. الحج المقبول لیس له جزاء الا الجنہ, مقبول حج کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. جنت ہی تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جگہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انعام رکھا کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو انعام میں جنت عطا فرماتے ہیں, یہی سب سے بڑا انعام ہے. یہاں پر بھی مہینہ ایک لگا, محنت کی, بھوک پیاس برداشت کی, تکلیفیں برداشت کی, موسم سخت ترین گرم ہے, خشک ہے, ہوائیں بند ہیں, ہفت سے بلبلا رہا ہے, تڑپ رہا ہے, سب کچھ کرتے کرتے مہینہ گزار دیا جیسے تیسے کر کے, محنت کی ہے, کسبل نکل گئے, نچڑ گیا, بالکل دبلا ہو گیا, چربی پگھل گئی, دیکھنے والے سمجھتے ہیں شاید کمزور ہو گیا. ایک مہینے کی محنت نچوڑ کے رکھ دیتی ہے. اس محنت کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہینہ پورا ہونے پر اتنا بڑا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے, فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی. مغفرت کا مطلب بندے کا سارا حساب بے باک ہو گیا, گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا انعام اس کو مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گناہگار ایسے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا, کرتوت کام ایسے کیے تھے, بڑے بڑے گناہ مجرم کہ جو ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہے تھے, لیکن توفیق مل گئی, رجوع اللہ ہو گیا, اللہ کی طرف آ گئے, توبہ کی توفیق مل گئی. ایسے بڑے بڑے مجرمین گناہگار کے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, ایسے بڑے بڑے ہزاروں نہیں فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر رات اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. وہ دنیا میں رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, تھکا ہوا ہے, چکنا چور ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے لگا ہوا ہے, نہ جانے کون سی ادا پسند آ گئی کہ ان ہزاروں لاکھوں کے اندر اس کا بھی نام آ گیا کہ چلو اس کو بھی جہنم سے خلاصی دے دو. اور فرمایا کہ بنو کلب جو عرب کا ایک قبیلہ ہے, سب سے بڑا قبیلہ جو بکریاں پالنے میں مشہور ہے, جس کی بکریاں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھیں, فرمایا کہ ہر رات قبیلہ بنو کلب کی بکریاں جو خود ہزاروں کی تعداد میں, جس سے پہاڑ کی وادیاں بھر جایا کرتی تھیں, فرمایا کہ ان بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ ہر روز جہنم سے اپنے بندوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں. یعنی ان گنت گناہگار بندے اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش کے فیصلے کرا لیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی انہی بخشے بخشائے بندوں میں داخل اور شامل ہوں, ہماری بھی کوئی آہوزاری, کوئی انداز, کوئی رکوع, کوئی سجدہ, کوئی تلاوت, کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئی ہو اور ہمارا بھی انہی میں شمار ہو گیا ہو کہ ہمیں بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل چکا ہو. اللہ تعالیٰ تو بندے کی محنت اور لگن دیکھتے ہیں, جستجو دیکھتے ہیں, جذبے دیکھتے ہیں کہ بندہ کس جذبے سے لگا ہوا ہے. کوئی سا بھی اس کی زندگی کا لمحہ, کوئی بھی ادا, کوئی بھی نقل و حرکت جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, بس اسی لمحے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں جو بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی بھر کے پلا دیا, وہ انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا بھایا, اتنا پسند آیا, فرمایا کہ تو نے ہماری ایک ادنا سی مخلوق کے اوپر ترس کھایا, ہم تجھ سے زیادہ تجھ پر ترس کھانے کے حقدار ہیں, ہم نے تیری مغفرت فرما دی. بندہ اور بندی, اس کا کوئی بھی عمل لمحے بھر کا ہوتا ہے, تھوڑی سی دیر کا کوئی عمل ہے, بسا اوقات اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. عند اللہ اس کا وہ جذبہ, وہ اس کا انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے اور بندی پر پیار آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں اور کایا پلٹ دیتے ہیں. تو یہ ماہ مبارک آیا, اللہ پاک نے نصیب فرمایا, روزوں کی بھی توفیق ملی, تراویح کی بھی توفیق ملی, عبادات کی, دیگر عبادات کی بھی توفیق ملی. محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ خیر و عافیہ سے پورا ماہ مبارک گزرا. اس عظیم الشان سیزن کے اندر اللہ پاک نے اپنے اہل ایمان بندوں کو نوازنے کے لیے اتنا زیادہ نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں نفل کو فرض کے برابر بنا دیتے ہیں, فرض کو 70 فرضوں کے برابر بنا دیتے ہیں. بندہ ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے تو ثواب اس کو 70 فرضوں کا مل رہا ہے, اور یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہر ایک نیکی 10 درجے کے برابر ہے, تو 70 کو بھی 10 سے ضرب دے دی جائے تو اور زیادہ اس کے اندر سونے پر سہاگا, نور اعلی نور, اور چار چاند لگ جاتے ہیں. نفل عبادت انجام دے رہے تو اس کے اندر اجر و ثواب اور اس کی قیمت اور اس کا بدل فرضوں کے برابر مل رہا ہے, اور فرض کو انجام دینے والا 70 فرضوں کے برابر نیکی کما رہا ہے. لوٹنے اور سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے کہ اس کے اندر لگنے والے, محنت کرنے والے, عبادت کے اندر اپنے شب و روز گزارنے والے, خود بھی اچھے انداز سے عبادت کرنے والے اور دوسروں کو بھی عبادت کے اندر مدد اور معاونت کرنے والے, یہی لوگ اصل میں اس ماہ مبارک کے قدردان ہوتے ہیں. اور وہ ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں. عالم اسلام کا سمے بدلا ہوا ہوتا ہے, اسی سمے بدلے ہوئے کے اندر یہ سارے کے سارے جو محنت میں لگے ہوئے ہیں, جس انداز سے لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر بندے کی عبادت قبول اور مقبول ہو جاتی ہے. جتنا اس کے اندر خلوص ہوگا, جتنے اس کے اندر محبت کے جوش اور ولولے ہوں گے, اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کی قبولیت ہوتی ہے, اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. جو بھی اللہ پاک نے عبادات کی توفیق عطا فرمائی, محض ان کا فضل و کرم شامل حال رہا, اس کی توفیق شامل نہ ہو تو بندہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. اسی کی توفیق سے ساری عبادات بھی آسان ہوتی ہیں, عبادات کو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرما لیتے ہیں. پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب عید کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے جب انعام کا اعلان فرماتے ہیں, اور پھر جب عید کی صبح فرشتوں کی جماعت کو زمین پر اتار دیتے ہیں کہ جاؤ زمین پر میرے آنے والے بندوں کا استقبال کرو, گلی کوچوں پر, کناروں پر, ہر طرف یہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور ایک ایسی آواز سے وہ پکار کر اعلان کرتے ہیں کہ جس کو انسان اور جنات کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات سنتی ہیں. وہ پکار کر کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ, چلو اس پاک پروردگار کی طرف کے جو بہت عظمت والا ہے, بہت شان و شوکت والا ہے, اور وہ بہت بخشنے والا, بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے, اس رب ذوالجلال کے دربار کی طرف چلو. یہ بندے نماز عید کی ادائیگی کے لیے قدم بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نماز عید کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ بندوں نے تو محنت کر لی, کام کاج کر لیے, جو ذمہ داری میں نے ان کو سونپی تھی, فریضہ عائد کیا تھا, اس فریضے کو وہ انجام دے چکے. اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی رضا اور خوشنودی اور مغفرت ان کو عطا فرما دی. اور بندوں کی طرف بھی خطاب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندو, جو ذمہ داری تمہیں عائد کی گئی تھی تم نے اس کو بدطریق احسن نبھایا, اور جو حکم تم کو دیا گیا تھا تم نے اس کی لاج رکھی, اس کام کو پورا کیا, تم نے میرے حکم کی تعمیل کی, اب میں تمہارا خیال رکھوں گا, تم نے میرے حکم کا خیال رکھا, میرے حکم کی بجا آوری کی ہے, لہذا میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا, اور میرے عزت و جلال کی قسم کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے تو آج کے دن میں تمہارے تمام گناہوں کو بخشتا ہوں, معاف فرماتا ہوں, اور تمہاری جو کمی کوتاہی ہے اس سے بھی عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے تمہاری برائیوں کو بھی نیکی سے تبدیل کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ میری عزت اور جلال کی قسم, تم نے جو محنت کر کے دکھائی ہے, کل قیامت کے دن کفار کے سامنے, فساق اور فجار کے سامنے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو بھی تم اپنی دنیا اور آخرت کی دعا مجھ سے مانگو گے, آخرت کی تو ہر دعا تمہاری قبول ہے, دنیا کی جو دعا تمہاری ہوگی اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا کہ کون سی چیز تم مانگ رہے ہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا بری ہے, جو مصلحت ہوگی اس کے مطابق تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, میری عبادت انجام دے کے بخشے بخشائے, پاک و صاف ہو کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. یہ عید خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شکر ادا کرنے کا ایک انوکھا انداز دیا گیا کہ رمضان پورا گزرا, عبادات کی توفیق ملی, عبادات انجام دے لی, اب خوشی کا دن ہے. بزرگان دین کی نظر بھی کتنی دور تک جاتی ہے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب چاند نظر آ گیا, عید رات آ گئی, چاند رات آ گئی, عید کا اعلان ہو گیا, اب رمضان المبارک کے جانے کا غم اور افسوس نہیں کرو, کرونے بیٹھ گئے رمضان چلے گا, رمضان چلے گا. اللہ پاک نے نظام رکھا ہے, رمضان کے بعد خوشی کی رات رکھی اور خوشی کا دن رکھا, خوش رہو کہ الحمدللہ اللہ پاک نے جو ذمہ داری عائد کی تھی الحمدللہ اس کی تکمیل ہو گئی, اب اللہ پاک کی طرف سے خوشی کا دن دیا گیا, خوش و خرم رہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں اسلامی عید اور تہوار ملا ہے, جشن منانے کا ایک موقع ملا ہے. پھر اس کا بھی طریقہ کار دے دیا کہ اس کے اندر صبح سویرے سورج نکلنے کے بعد دو گانا ہماری بارگاہ میں شکرانے کی نماز ادا کرو, عبادت بجا لاؤ، صاف ستھرے تو گناہوں سے ویسے ہی ہو چکے، پاکیزگی جو باطنی تھی وہ تو ویسے ہی مل چکی رات دن محنت کرتے کرتے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ یہ میری ذات کے لیے رکھا جاتا ہے، ایسی مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے کہ انسان اگر بولے کہ میں روزے دار ہوں، حالانکہ وہ روزے دار نہ ہو تو سامنے والا نہیں پہچان سکتا. روزے دار ہو اور کہے میرا روزہ نہیں تو سامنے والا نہیں پہچان سکتا. ایسی پوشیدہ خفیہ عبادت ہے کہ انسان اگر اس کے برعکس بھی اظہار کرے تو سامنے والا نہیں پکڑ سکتا. روزے دار کہے کہ میرا روزہ نہیں اور غیر روزے دار کہے کہ میرا روزہ ہے، سامنے والا نہیں پکڑ سکتا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ. ایسی پوشیدہ اور خفیہ عبادت اللہ اور بندہ ہی جانتا ہے. فرمایا کہ روزہ خالصتاً میری ذات کے لیے رکھا جاتا ہے تو خود ہی میں براہ راست اس کا بدلہ اس کو دوں گا. جس طرح حج کے سفر پر کشتی میں جانے والا اگر خدا نہ خواستہ کشتی اور سفینہ اور جہاز ڈوب رہا ہو، بعض روایت میں آتا ہے عام ڈوبنے والے کے لیے بھی بعض روایت میں، اور خاص کر حج کے سفر میں جو جہاز بحری بھنور میں پھنس گیا اور کشتی تھی اور سفینہ اور ڈوبنے لگا اور سفر حج کا تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں پھر فرشتے کو ہٹا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس حاجی کی روح براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. جب بندے کی روح براہ راست خود اللہ تعالیٰ قبض کر رہے ہیں تو بندے کو پھر کیا پریشانی. ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیتی، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات فرشتے کا واسطہ بھی اس سے ہٹا کر خود روح اپنی آغوش رحمت میں لے رہے ہوں، بندے کو کتنا لطف آئے گا. تو روزے کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ عبادت ایسی پوشیدہ اور مخفی ہے جو خالصتاً میری ذات کے لیے ہے، تو فرمایا کہ اس کا بدلہ انا اجزی بھی میں براہ راست خود دوں گا. دیگر معاملات میں تو فرشتوں کی ذمہ داری ہوگی، ہاں بھائی یہ دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو، حکم اللہ کا ہوگا اور اس کی تعمیل فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہوگی. لیکن فرمایا کہ الصوم لی، روزہ خالصتاً میری ذات کے لیے ہے، وہ انا اجزی بھی میں خود براہ راست اس کا بدلہ دوں گا. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ انا اجزا بھی، روزہ خالصتاً میری ذات کے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود اپنی ذات دے دوں گا، اس کے بدلے میں میں خود اپنی ذات روزے دار کو عطا کر دوں گا. کہ روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات روزے دار کو مل گئی، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے ہو گئے. احکم الحاکمین گویا کہ روزے دار کو مل جاتے ہیں، اس قدر بڑا انعام ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو بڑی بڑی خوشیاں ہیں. فرحت عند فطری، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے. افطار کے دو معنی محدثین نے بیان فرمایا، ایک تو روزانہ کا جو افطار کا وقت ہے کہ صبح سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانے پینے کی چاہت ہے، طلب ہے، اور سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہے، اور قسم قسم کا اللہ تعالیٰ کا رزق دسترخوان پہ چنا ہوا ہے، انتظار ہے کہ جیسے وقت پورا ہو فٹافٹ کھائے. تو جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے وہ پابندی ختم، اب یہ فٹافٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. تو اس وقت جو اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، شدید گرمی کا روزہ ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا جب شربت اور پانی سینے میں اترتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزیدار قسم قسم کے فروٹ اور چھولے اور سموسے اور پکوڑے اور قسم قسم کی نعمتیں جو عام پورے سال دستیاب نہیں ہوتی، رمضان کے اندر دسترخوان کی شکل و صورت ہی بدل جاتی ہے. کہ انوکھے انداز اللہ پاک نے دنیا ہی میں دکھا دیے. ایک تو اس وقت اس کو خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے کہ نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے. دوسرا مطلب یہ کہ فرحت عند فطری، فطر سے مراد عید الفطر ہے، کہ پورا رمضان عبادت میں گزار گزار کے، صبح و شام پابندی میں گزار گزار کے، اپنے آپ کو تھکا کے، جب چاند رات آئی، چاند کا اعلان ہو گیا، عید الفطر جب ملی، اب جو اس پابندی سے چھٹکانا ملا، تو اس دن جو اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، یہ پہلی خوشی ہے. فرحت عند فطری، کہ پورا مہینہ خیر و خوبی سے عبادت میں گزار دیا، اب آج جو اس کو عید کا دن ملا، ایسا دن کہ جس دن روزہ رکھنا بھی اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. آج کوئی چاہے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہے، آج یہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا. اصل اللہ تعالیٰ کی حکم کی تابع داری ہے. کوئی کہے کہ نہیں نہیں، روزہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا آج بھی روزہ رکھوں، تو یہ حرام کا مرتکب ہے. عید الاضحیٰ میں جو یہ تین چار دن ہیں ایام تشریق کے، 10، 11، 12، 13، ان چار دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام قرار دیا. یہ سال کے 5 دن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں، کہ بندو کھاؤ پیو مزے کرو، جو تم نے بھوک اور پیاس کے دن گزارے، اب اس کے بعد آج یہ خوشی کا دن ہے. تو پہلی خوشی بندے کو ملتی ہے عید الفطر کے موقع پر، کہ وہ جو پابندی تھی اس سے اب چھٹی ہو گئی، آزادی کے ساتھ اب کھائے پیے اور وہ بندش ختم. اور دوسری جو بڑی خوشی ارشاد فرمائے، فرمایا کہ وہ فرحت عند لقاء ربی، اس روزے دار کو جب اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے اس وقت جو اس کی خوشی کا عالم ہوگا وہ دیدنی ہوگا. احکم الحاکمین کے دیدار کے لیے اس کو جب اجازت مل جائے گی کہ آ جاؤ فلاں 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 آ جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ کائنات کا سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اس دیدار کی نعمت کے سامنے جنت کی نعمتیں بھی ہیج ہو جائیں گی. یہ بڑے بڑے انعام اسی عبادت کی بلبوتے پر مل رہے ہیں کہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، رمضان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزار دیا، اور اللہ تعالیٰ کو منانے میں گزار دیا، پھر خاص کر آخری عشرے میں آ کر شب قدر کی تلاش میں گزار دیا. شب قدر کے اندر جو پانچ طاق راتیں اللہ پاک نے رکھ دی، اس میں ایک رات کے اندر شب قدر کو چھپا دیا، تو اس کی برکت سے پانچ راتوں کے اندر توفیق نصیب ہو جاتی ہے. انسان 21 کو بھی لگا ہوا ہے، 23 کو بھی ہے، 25 کو بھی ہے، 27 کو بھی، 29 کو بھی، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ، شاید یہ. ایک کے حصول میں مزید چار کی توفیق مل گئی، دوبارے کے نہیں آ رہے ہیں. اے خواجہ چپ پرسید ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر از گر قدر بدانی. ارے محترم جناب، آپ شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہیں؟ قدردان کے نزدیک تو ہر رات ہی شب قدر ہے اگر وہ قدر پہچانے. وہ رمضان المبارک کی تاک راتوں کے اندر شب قدر تلاش کر رہا ہے، یعنی پانچ راتوں میں جس لگن کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے شاید یہی شب قدر ہو، تو اس کی تو یہ پانچوں راتیں ہی شب قدر سے کم نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سال بھر ہر رات، رات کے آخری پہر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، رات کو تین حصوں میں بانٹ لیا جائے، مغرب سے لے کر صبح سحری کا جو وقت ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، تو جو رات کا آخری حصہ ہے تہائی، وہ آخری پہر کہلاتا ہے، جو اصل خالص تہجد کا وقت ہے. فرمایا کہ رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ، بخاری شریف کی مستند ترین حدیث ہے، آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اترتے ہیں جیسے اس کے شایان نشان ہے، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے. اس میں تین چیزیں خاص طور پہ آپ نے ذکر فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی دعا مانگنے والا کہ جس کی دعا کو میں قبول کروں. دنیا والے سارے سو رہے ہیں، سکوت تاری ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے، چیدہ چنندہ اکا دکا کوئی خوش نصیب بندے جاگے ہوئے ہیں، مصلے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز میں لگے ہوئے ہیں، عرض و معروض کر رہے ہیں، بہت چیدہ چنندہ. وہاں سے اعلان ہوتا ہے کوئی دعا کا مانگنے والا کہ جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی اپنی درخواست پیش کرنے والا جس کی درخواست کو میں منظور کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کو بخشش عطا کر دوں. یہ ہر روز کا اللہ تعالیٰ کا معمول ہے، سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اترتے ہیں جیسے اس کے شاہ نشان ہوگا. اور یہ تین اعلان ہوتے ہیں، دعا مانگنے والا، درخواست پیش کرنے والا، مغفرت چاہنے والا. تو ہر رات ہی شب قدر ہے اگر کسی کو تہجد کے وقت اٹھنے کا موقع مل گیا، اللہ کے سامنے وہ باوضو ہو کے عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، گھر کے کسی بھی کونے میں یکسوئی سے خاموشی سے لگا ہوا ہے عبادت، تو یہ تو یہ رات اس کی شب قدر سے کم تھوڑی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی دعا کا مانگنے والا یہ دعائیں مانگنے میں لگا ہوا ہے، کوئی درخواست پیش کرنے والا یہ اپنی درخواست سے پیش کر رہا ہے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا یہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہا ہے، دنیا اور آخرت کے سوال، اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے، درخواست پہ درخواست دے رہا ہے. حد سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر انعامات کی بارش کے لیے پوری سال انتظامات کیے گئے ہیں. نماز ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کے لمحات کون سے؟ فرمایا دو وقت، فرض نماز کے فوراً بعد، اور فرمایا کہ رات تہجد کے وقت. فرض نماز ختم ہوتی بندہ عبادت سے فارغ ہوا، رحمت کے دروازے کھلے میں بندے مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پوری زندگی کے لیے فرما دیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. جس لمحے بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، دیتے ہیں. لیکن خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوقات کو تعین کے ساتھ بتایا کہ جو حد سے زیادہ قبولیت کے لمحات ہیں. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اور رات تہجد کے وقت فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسے قبولیت کے لمحات اللہ پاک نے بندوں کو عطا فرما رکھے ہیں. اور قبولیت دعا کے لیے شرط اول اور شرط لازم وہ لقمہ حلال ہے. حلال لقمہ جب پیٹ میں گیا ہوا ہو, اور صدق مقال ہے کہ زبان صاف ستھری ہو, زبان سے کوئی گند, کوئی تکلیف, کوئی ایزا, کوئی بھی فحش, کوئی بھی غلط بول نہ نکلتا ہو, زبان صاف ستھری ہو, پاکیزہ ہو. ظاہر ہے کہ جس طرح برتن سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو چمچ صاف ستھرا چاہیے. چمچ ناپاک ہو, گندا ہو, غلاظت لگی ہو تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی جس کو اس سے نکالا جائے گا. تو زبان, جس زبان کو استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, دو شرطیں ہیں, لقمہ حلال ہو, صدق مقال ہو. زبان صاف ستھری ہو غیبت سے, چغلی سے, تن سے, تانے سے, جھوٹ سے اور فحش گفتگو سے, دوسرے کی دل آزاری کے جملوں سے, فضول چیزوں سے, لغویات سے زبان صاف ستھری ہو, ذکر اللہ سے تر بتر رہنے والی ہو, اللہ کی یاد میں لگی رہنے والی, میٹھے بول بولنے والی, حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والی, حق اور سچ بولنے والی, صاف ستھری پاکیزہ زبان ہو, اور پیٹ میں اترنے والا لقمہ حلال ہو. پھر بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دعا براہ راست قبول ہوتی ہے. پھر بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہے, خاص کر 40 سال کے بعد تو پھر والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ 40 سال کے بعد پھر جب دعائیں کی جاتی ہیں تو والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول, ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں, مسافر کی دعا, حاجی کی دعا. حاجی کے نصیب کتنے چمکتے ہیں, کاش کہ وہ اپنے نصیب چمکنے کو سمجھے. جب وہ محنت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, حج کی سعادت کے لیے پہنچتا ہے, احرام باندھ کے سارے دنیا کے نقشوں سے اپنے آپ کو نکال کے ایک سادے لباس میں آ جاتا ہے, لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا میدان میں نکل کھڑا ہوتا ہے, مینا, عرفات, مزدلفہ, اس وقت اس کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی حج کے دوران اس قدر اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہو جاتا ہے. عرفات کے دن یوم عرفہ, نو ذی الحجہ, سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہیں. اس دن اللہ تبارک و تعالی دنیا والے آسمان پر اتر آتے ہیں, فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے بکھرے بالوں کے ساتھ, میلے کچیلے حال کے ساتھ, ایک ہی لباس میں ملبوس, ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں, تمام تعریف آپ ہی کے لیے, آپ کی ذات کا کوئی اور شریک ہے ہی نہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد و نعمت لک والملک, ساری تعریفیں آپ کی, بادشاہت آپ کی, حکومت و سلطنت آپ کی, ساری نعمتیں آپ کی عطائیں ہیں, لا شریک لک, آپ کا کوئی شریک نہیں, کوئی ساجی نہیں, کوئی مددگار نہیں, آپ یکتا, لم یلد ولم یولد, اللہ الصمد, بے نیاز مستغنی ذات ہیں. وہ یہ ترانہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے, میرے بندوں کو دیکھو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہیں, سب کا حال کیسے, بکھرے بال, میلے کچیلے حال, کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب, یہ لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں, آپ کی نعمتیں چاہتے ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے فرشتو گواہ رہو, آج کے دن میرے بندے جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا کیا جائے گا. پھر بندوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ بندو, آج کے دن اگر تم گناہ اس قدر کثیر تعداد میں لاؤ کہ جو ریت کے ذرات کے برابر ہوں, سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں, بارش کے قطروں کی تعداد کی بکثرت کیوں نہ ہو, یاد رکھو کہ آج کے دن تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے تمہوں کو اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش عطا کر دی, اور آج کے دن تم جس کے لیے مغفرت اور بخشش مانگو گے ان کو بھی مغفرت عطا کرتا چلا جاؤں گا. اس دن اس کا رتبہ اور مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دعا کے لیے جس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے اور مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا ہے, میرے والد کو, میری والدہ کو, میری بیوی کو, میرے بچے کو, میرے فلاں دوست کو, میرے فلاں قریب, وہ نام لیتے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ چن چن کے ان کے لیے مغفرت کے فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اگر وہ پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس وقت اس کا رتبہ اور مقام اس قدر بلند و بالا ہو چکا ہے کہ وہ اس مرحلے پر آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج میں اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرما رہا ہوں اور بندہ جس کی مغفرت کی دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت کر رہا ہوں. یہی حال بندے کا ان حالات میں بھی ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے, صدق مقال ہو, رزق حلال ہو, پھر بندہ تہجد کا وقت ہو یا فرض نماز کے بعد کے لمحات ہوں یا دیگر اوقات زندگی ہوں, جب بندہ لو لگا کے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو براہ راست پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. والد ہوں, والدہ ہوں, مسافر ہوں, حاجی ہوں, استاد ہوں, بزرگ ہوں, عالم ہوں, صاحب ایمان ہوں, جتنا زیادہ یقین و توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اتنی زیادہ دعائیں قبول اور مقبول اور منظور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی دعا سنتے ہیں, ہر ایک کی دعا قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کھلے لفظوں میں فرما دیا, ادعونی استجیب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. البتہ اس نے خاص خاص لمحات بطور خصوصیت امت کو عطا فرما دیا کہ ان لمحات میں تو تمہاری ہر بات مانی جائے گی. اس وقت تمہاری حیثیت بدل چکی ہے, تمہارا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے, تم ہم سے بہت نزدیک آ چکے ہو. نماز میں بھی جب تحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز کا اختتام ہے, اس وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ ہے. جہاں ہم درود شریف پڑھ لینے کے بعد اب جو دعائیں شروع کرتے ہیں, یہ دعائیں قبولیت کے بہت نزدیک ہیں کہ عبادت پوری ہو چکی, نماز ختم ہو رہی ہے. اس وقت جو عربی زبان کی دعائیں ہیں جو قرآن آیات کے اوپر مشتمل ہوں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے, ومن ذریتی, میری آل اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. ربنا وتقبل دعا, اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے. ولی والدی, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. وللمؤمنین, سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دے. یوم یقوم الحساب, جس دن حساب کتاب قائم کیا جائے گا, اس حساب کتاب کی گھڑی میں اہل ایمان کی مغفرت فرما دے. تو قرآن کریم اس قسم کی دعائیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, اے پروردگار ہمیں دنیا کی بھی خوبیاں اور بھلائیاں اور نیکیاں عطا فرما, ساری نعمتیں عطا فرما, آخرت کی بھی تمام خوبیاں اور نیکیاں اور نعمتیں عطا فرما. مختصر ترین لیکن جامع ترین دعا. اور بھی جو عربی دعائیں جو قرآن و حدیث کی ہیں وہ انسان کو یاد ہوں, وہ مانگے تو یہ قبولیت کے خاص لمحات ہیں. ایسے تو ساری زندگی دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن ان خاص لمحات میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بالکل نزدیک ہوتا ہے کہ مانگ بندے کیا مانگتا ہے. جس طرح کئی ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ جن کی زندگی میں کوئی بھی ایسا خصوصی لمحہ آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے, فرمایا کہ بولو کیا چاہیے, انہوں نے اپنی آرزو کا اظہار کیا, آپ نے دعا دی اور کام بن گیا. دو صحابی, ایک تو حضرت ربیعہ ابن حارث, جو رات کے وقت آرام کر لینے کے بعد جب صبح حضور کی تہجد کا وقت ہوتا تھا, یہ دروازے بنا کر تیار بیٹھے تھے, وضو کے لیے پانی, استواک اور آپ کا تہجد کا جو ضروری سامان ہو سارا لے کر وہاں انتظار میں بیٹھ جاتے, دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے. حضور کا دروازہ کھلتا, آپ تہجد کے لیے اپنی تہجد کے محراب کی طرف آتے, خدمت کے لیے پہلے سے موجود ہوتے, خدمت کرتے, وضو کرایا, مسلح بچھایا, آپ کے لیے مسواک تیار کر کے دے دینا, جو بھی اس وقت کی ضروریات تھیں, وہ روز کا معمول تھا. ایک دن ان کی یہ ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی, فرمایا ربیعہ مانگو کیا چاہیے, بولو کیا تمہاری دلی مراد ہے, بولو. ایک لمحے کے لیے سوچا کہ دنیا مانگو یا آخرت, صحبت یافتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, چاہتے تو دنیا کی بادشاہت بھی مانگ لیتے, مل جاتی. لمحے بھر کے لیے سوچا اور فیصلہ کیا, دنیا مانگی تو فانی ہے, ختم ہو جائے گی, ایک چانس ملا ہے, حضور نے فرمائش کی ہے, بولو ربیعہ کیا چاہیے, مانگو کیا مانگتے ہو. تہجد کا مبارک لمحہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشکش ہوئی, لمحے بھر فیصلہ کیا اور آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے. دنیا میں تو اللہ پاک نے نصیب چمکائے, صحابیت کا شرف مل گیا صبح شام حضور کے ساتھ, اور تہجد کے وقت آپ کی خدمت کی سعادت ملی ہوئی ہے, دنیا میں تو ساتھ ملا ہوا ہے, دنیا کی کسی نعمت کو ترجیح نہیں دکھا, یا رسول اللہ آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا. اشارہ دے دیا کہ ٹھیک ہے آخرت میں انشاءاللہ ساتھ مل جائے گا, لیکن غافل اور لاپرواہ مت ہو جانا کہ چلو حضور نے حامی بھر دی تو ساتھ ٹھیک ہے, تمہاری من کی مراد پوری ہوگی, لیکن غفلت کی زندگی نہ گزارنا, کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرنا. یعنی ساری زندگی عبادت کے اندر گزار کر آنا تو انشاءاللہ آخرت میں ساتھ نصیب رہے گا. ایک اور موقع تھا, کئی ایک صحابی ہیں جن کے نصیب چمکے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کامل متوکل ہوں گے, جو بیماری کے اندر بھی علاج معالجہ نہیں کریں گے, اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہوگا وہ دوا دارو بھی نہیں کریں گے, کوئی جادو کوئی اسیب کچھ ہو جائے گا تو وہ کوئی دم تعویذ بھی نہیں کریں گے, صرف اللہ کی ذات سے ان کا تعلق ہوگا, ایسے اعلیٰ درجے کے متوکلین. تو فرمایا کہ یہ میری امت کے 70,000 افراد ہوں گے جن کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کامل توکل کی بدولت اس نعمت کے انعام میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. آپ یہ فضیلت بیان فرما رہے تھے, یک لخت حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 میں بنا دے. آپ نے فرمایا انت منہم, تم بھی انہیں میں سے ہو. ایک جملہ اس لمحے کے لیے ان کے لیے ایسا کارآمد ثابت ہو گیا کہ جیتے جی بشارت مل گئی کہ آپ ان 70,000 میں داخل و شامل ہو کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت ملے گی. ایک اور صحابی اٹھے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اور میں سبق عقل عکاشہ, عکاشہ تم سے بازی لے گئے, بس ان کے لیے دوسرے کے لیے دعا نہیں فرمائی. وہ لمحہ ان کی قسمت کے چمکنے کا تھا کہ ان کے دل میں ولولہ جوش پیدا ہوا اور اپنے دل کی آرزو کا اظہار کر دیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا انت منہم, تم انہی میں سے ہو. مارے کے نیارے ہو گئے. اس اوقات لمحہ بھر لگتا ہے, لمحے بھر میں کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے. تو دعا کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض خاص لمحات ہوتے ہیں کہ بندہ اس لمحے میں جب دعا مانگتا ہے شرائط پر پورا اترتا ہے, حلال اس کی آمدن ہے, لقمہ اس کا حلال کا ہے, اور صدق مقال زبان اس کی صاف ستھری پاکیزہ ہے, تو پھر وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ شرف قبولیت پاتی ہے. ورنہ حرام کھا کر تو رو رو کے انسان ہلکان ہو جائے تب بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شخص کو دیکھا رو رو کے ہلکان ہے, آنسو بہا رہا ہے زار و قطار اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے ربنا 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 کی پکار لگائی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھ کر ترس آیا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کی, یا اللہ اس کی دعا قبول فرما لیں, اس قدر رو رو کے ہلکان ہوا ہوا ہے. میں فرمایا کہ موسیٰ یہ رو رو کے اپنے آنسوؤں سے پوری زمین کو سمندر کے پانی کی بھی طرح بھر دے گا تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ حیران رہ گئے کہ اس قدر جلال, اس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. عرض کیا یا رب اتنی ناراضگی اتنی ناگواری کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ حرام مت کھانا, حرام کھا کے آ کے میری بات نہیں مانی اور آ کے رب بنا رب بنا کہہ رہا ہے تو میں بھی اس کی بات نہیں مانوں گا. حالانکہ رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, ہلکان ہوا ہوا ہے, اور وقت کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر سفارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ تعالی نے مسترد فرما دی سفارش بھی, فرما دیا کہ رو رو کے اپنے آنسوؤں سے پوری زمین کو سمندر کے پانی کی طرح بھی بھر دے گا تب بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس نے میری نہیں مانی, میں اس کی نہیں مانوں گا. تو لقمہ حلال شرط ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی حرام لقمہ نہ آنے پائے, ذرہ برابر رتی برابر کوئی حرام چیز اپنے گھر میں نہ آنے پائے, نہ اپنے پیٹ میں جائے, نہ اپنے معصوم بچوں کے پیٹ میں جائے, نہ اپنی معصوم بیوی کے پیٹ میں جائے. حلال کے اندر جو اللہ پاک نے برکت رکھی, جو نورانیت رکھی, جو انوارات تجلیات برکات, جو خوشی اور سرور رکھا, وہ حرام میں نہیں. حرام میں جو ظلمت کدورت, جو اس کے اندر وحشت اور جو اس کی نحوست, وہ ایسی ہے کہ ضرور بے ضرور انسان اس کو محسوس کرتا ہے. تو زندگی کے اندر ہمیشہ لقمہ حلال کو اپنانے والا تھوڑا ہو, حلال ہو اتنا بابرکت ہوگا, کہ زیادہ ہو کثیر ہو وہ منحوس ہو کر نحوست والا ہو کر نحوست ہی نحوست لائے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا, تجارت کرو کاروبار کرو خرید و فروخت کرو محنت کرو بھاگ دوڑ کرو, تجارت یہ ہم نے بابرکت ایک عمل تم کو عطا کیا, جو تجارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے. احل اللہ البیع, تجارت کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا, وحرم الربا, سود کو اللہ پاک نے حرام کر دیا. بیٹھے بیٹھے پیسے دے رہے ہیں, بڑا بڑا کے لے رہے ہیں, دے رہے ہیں بڑا بڑا کے لے رہے ہیں, دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. فرمایا کہ باز آ جاؤ اس سود خوری سے, حرام خوری سے باز آ جاؤ. اگر باز نہیں آ رہے فأذن بحرب من اللہ ورسولہ, پھر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو. الامان والحفیظ, اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود خور کے لیے حرام خور کے لیے. 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنا, یہ پھر بھی اس قدر بھیانک عمل فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ اس سے بھی زیادہ شدید درجے کا ہے. حرام کے اندر اس قدر نحوست, اس قدر بے برکتی. پھر جب وبال آتا ہے, پکڑ آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی جنگ شروع ہوتی ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے, وہاں سے جنگ شروع ہو چکی ہے, کبھی جان پر, کبھی مال پر, کبھی اولاد پر, کبھی گھر پر, کبھی اور وہاں سے انسان جکڑ بندی میں آتا ہے کہ وہ حیران پریشان, مساوں کا تو خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے. حلال میں اللہ پاک نے برکت رکھی. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ تو سود کو مٹاتا ہے, نیست و نابود کرتا ہے, سود خور کو بھی نیست و نابود کرتا ہے. ویربی صدقات, نیکیوں کو, صدقات خیرات کو بڑھاتا ہے, نیکوکاروں کو بڑھاتا ہے, پھلتا پھولتا کر دیتا ہے, وہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ صدقہ, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال کو صدقے کی نیت سے خرچ کرنے سے مال کبھی نہیں گھٹتا, مال بڑھتا ہے. قسم اٹھا کر کسی چیز کو بیان کر دینا, خود آپ کی بات اتنی پکی اور سچی اور اٹل ہے, چل جائے کہ آپ اس پر قسم اٹھائیں. فرمایا کہ صدقے سے مال کبھی نہیں گھٹتا, بابرکت عمل ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, قرآن کریم میں خود اللہ پاک فرمانے کے صدقات سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے. لوگ تو زکات دیتے ہوئے گھبراتے ہیں, یہ حجت کرتے ہیں کہ یہ وہ زکات اگر ہم بچے کے نام کرتے ہیں, بچی کے نام کرتے ہیں تو بچوں پر تو زکات نہیں ہوتی, تو اس طرح یہ فلاں ڈیمانڈ ہیلے بہانے کر کے. یہ نہیں پتا کہ زکات کے عمل سے بچاؤ اختیار کر کے اپنے مال کو بے برکت بنانا ہے. یہ تو فریض ہے, اللہ پاک نے ہماری بھلائی اور فائدے کے لیے رکھے ہیں کہ جس عمل کو اپنا لیا جائے گا اس کے اندر جو اللہ پاک نے انوارات, برکات, خیر رکھی ہیں, بندہ اس کو تو محسوس بھی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات کی ادائیگی کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ کر لو. جس مال کی زکات دے دی کہ وہ مال محفوظ ہو گیا چوری سے, ڈکیتی سے, چھیننے سے, جلنے سے, لوٹنے سے, غرق ہونے سے. ایک صاحب کا مال تھا, دریا کے کنارے تھا, موج آئی لے گئی بھاگ. صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, آپ نے اس موقع پر فرمایا یہ حدیث, فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ, اموال کی زکات ادا کرنے کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ. وداؤوا مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. صدقہ, الصدقہ ترد البلاء, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو بیماری بھی ایک بلا ہے, انسان آزمائش میں آ جاتا ہے, پریشانی میں گھر جاتا ہے. صدقہ ترد البلاء ایک عمومی مضمون بیان فرما دیا کہ بلائیں ٹلتی ہیں صدقے سے. جب بھی خدا نخواستہ کوئی مصیبت, کوئی بلا, کوئی پریشانی, کوئی آزمائش آ گئی, اپنی حیثیت کے مطابق انسان کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات نکال دے, بلا جلدی ٹل جائے گی. اور خاص کر جب بیماری آ گئی تو کھلے لفظوں میں آپ نے فرمایا کہ دا و مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. صدقہ نکالیں گے بیماری جلدی ٹل جائے گی. علاج معالجہ اپنے طور پہ چلتا رہے, دوا چلتی رہے, طبیب سے مشورے چلتے رہیں, علاج اپنے طور پہ ہو, لیکن ساتھ ساتھ روحانی علاج جو صدقے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا, انسان صدقہ بھی دیتا رہے. اور صدقہ ضروری نہیں کالا بکرا ہی ہو, کالی مرغی ہو, جاہلانہ طریقے ہیں. صدقہ انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی چیز وہ رہے خدا میں دے سکتا ہے, جس سے غریب کی ضرورت پوری ہو جائے. انسان زیادہ ضرورت مند ہے, ان کی ضرورت پوری کی جائے. کسی بھی ضرورت مند کو 100, 200, 1000, 2000, 5000 جو اپنی حیثیت ہے. ابھی رمضان ہی میں ہمارے جو چھوٹے والے بہنوں ہی ہیں, گھر کے باہر نکلے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے, ایک بچہ آ گیا, کچھ مانگنے لگا, دے دیں جناب, عیدی مانگ رہا تھا غالباً یا کیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کتنے دوں, حالانکہ چھوٹا سا بچہ تھا, نہ سمجھ, کہا کہ جو آپ کی حیثیت ہے وہ دے دیں. ایسا جملہ بولا, فرما کہنے لگے کہ میرے دل پہ لگ گیا ہو, کہ اس نے اپنی حیثیت کو نہیں میری حیثیت کو بتایا کہ جو آپ کی حیثیت ہو. کہا مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی, کہ بچے نے چھوٹا سا جملہ کہا لیکن بڑا اچھا جملہ کہا کہ جو آپ کی حیثیت ہے وہ دے دیں. بات یہی ہے کہ اپنی حیثیت کو انسان دیکھے تو اس کی تو اوقات کچھ بھی نہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی آتا, اسی کی دین ہے. خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جائے گا, بالکل بغیر لباس, بغیر پوشاک کے آیا تھا. جاتے ہوئے تو پھر بھی کفن کے دو کپڑے مل جاتے ہیں, آتے ہوئے تو برہنا آیا, نہ لباس نہ جیب, نہ کار نہ کوٹھی, نہ بیوی نہ بچے, نہ بنگلہ نہ کوئی جائیداد, بالکل تنے تنہا. چھوٹو استاد ایک ہاتھ میں اٹھا لو اس کو, نرس عام طور پہ ایک اٹھا کے ایک ہاتھ پہ اٹھا کے اس کو نہلا رہی ہوتی ہیں, غسل دے رہی ہوتی ہیں. ایسا بے بس, بے کس, لاچار, چھوٹے سے سائز کا آیا تھا خالی ہاتھ. اللہ تعالی نے دے دے کے اس کو کار, کوٹھی, بنگلے, نعمتیں, بیوی, بچے, وہ کتنا اس کو ساز و سامان سے نواز دیا. جائے گا پھر خالی ہاتھ جائے گا, سارا سب کچھ پیچھے چھوڑ جائے گا. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی, جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. تو دنیا کا ایک نظام چلتا چلا آ رہا ہے, اسی نظام کے تحت ہم بھی اس نظام میں اترے ہوئے ہیں, آگے جو نظام چل رہا ہے اسی قانون سے, اسی نظام سے گزرتے ہوئے ہم بھی آخرت کی منزل پہ چل پڑیں گے. اللہ کرے کہ ہمارا چلنا خیر والا ہو, نیکوکاروں والا ہو, سعادت مندوں والا ہو, سمجھدار اور ہوشیار والا ہو. تو غرض یہ ہے کہ انسان صدقے کے ذریعے سے, آپ نے فرمایا کہ داو مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کو اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. اور پھر تیسری نصیحت بھی فرمایا کہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, مصیبتیں اور آزمائشیں, بلا اور مصیبتیں جو آ رہی ہیں اس کا تم استقبال کرو, ان کا تم سامنا کرو, بالدعاء والتضرع, دعا کے ذریعے اور گڑانے کے ذریعے. خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی یا آنے کا خطرہ ہے, گڑ گڑاؤ, آنے والی مصیبت رک جائے گی اور جو مصیبت آ چکی ہے ٹل جائے گی. واستقبلوا امواج البلاء, امواج جمع ہے موج کی, سمندر کی جو موجیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ واستقبلوا امواج البلاء, مصیبتوں کے جو امواج ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تمہاری طرف آ رہا ہے, مصیبتیں جو تم پر حملہ آور ہو رہی ہیں, ان کا تم سامنا کرو, بالدعاء والتضرع, دعا کے ذریعے اور گڑ گڑانے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ, آہو زاری کرو, اپنے آپ کو عاجز پیش کرو, اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ہر کوشش کرو. اللہ تعالیٰ بہت جلدی بن جاتے ہیں, بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی ندامت ہوتی ہے, تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے, تھوڑا سا احساس, تھوڑا سا اظہار ہوتا ہے, فوراً اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی اللہ پاک نے رکھی ہے مال کو محفوظ کرنے کے لیے, مال کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم, وہ لوگ جو مال کو ذخیرہ کر کر کے خزانے بنا بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. جب یہ آیت اتری ازواج مطہرات میں لباس زوجہ محترمہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, مال تو ہمارے پاس بھی ہے, کوئی ہار ہے, کوئی زیور ہے, کوئی کنگن, کوئی چوڑی, کوئی نقد, کوئی چیز طرح چیزیں آ جاتی ہیں. فرمایا کہ اس مال سے مراد وہ مال ہے جس مال کی زکات نہ دی جائے, وہ آخرت کے اندر وبال بنے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم, ان کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنائیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم, وہ سونا چاندی, وہ ہیرے جواہرات جہنم کی آگ میں ان کو دہکا کر گرم کر کے پھر ان کی پیشانیوں پر, پہلوؤں میں, ان کی پشت کے اوپر ان کو داغا جائے گا, چپکا دیا جائے گا, اور کہا جائے گا هذا ما كنتم لانفسكم, یہ تمہارے وہ دنیاوی خزانے ہیں جن کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ جس مال کی زکات دے دی جائے وہ اس سے مستثنی ہے. وہ تو جو اللہ پاک نے مال دیا, دولت دی, لاکھوں کروڑوں دیے, اس کا فریضہ جو بتایا تھے بندے نے وقت پر, وہ فریضہ نبھا دیا. اب اس مال کا کوئی آخرت میں اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو داغیں گے اس کے ذریعے. خدا نہ خواستہ حیل حجت کی, بال بچت, اس سے مال کی ادائیگی سے بچنے کے لیے حیل حجت کر لی, اس میں پھر اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہیں, اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے کیا کرتوت کر رہا ہے, پھر وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو غرض یہ ہے کہ حلال کے اندر جو اللہ پاک نے برکت رکھی, تھوڑا بھی ہوتا ہے بڑا برکت ہوتا ہے. جس کے حلال کے 100 روپے ہوں اور اس کے حرام اور حرام آمدن کے 1,00,000 روپے کیوں نہ ہوں, اس میں نحوست ہوگی, اس میں سکون اور برکت اور اطمینان اور خوشی اور سرور ہوگا, اور اس کے اندر ایک عجیب وحشت اور پریشانی, اور اس کے اندر وہ ایسی آفات آئیں گی کہ وہ ایسے پھک جائے گا کہ پتہ نہیں چلے گئے کہاں. تو غرض یہ ہے کہ یہ حلال حرام یہ چیزیں اللہ پاک نے ایسی رکھی ہیں کہ جب صدق مقال ہو اور رزق حلال ہو, بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں منظوری ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ ان اعمال کے بعد اگر بندے کے اندر تبدیلی آئی ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ عمل اس کا قبول اور مقبول ہے. چند ایک چیزیں موٹے موٹے اعمال ہیں جس میں صاحب نے فرمایا, حج, حج کے بعد اگر بندے کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی ہے, پہلے وہ گناہوں کی زندگی میں تھا, غفلت کی زندگی میں تھا, لاپرواہی والی زندگی تھی, اور اس کا ظاہر اور باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل نہیں کھاتا تھا, کوئی مشابہت نہیں تھی ظاہری اور باطنی, عادات, اخلاق, طور طریقے, زندگی کے رنگ ڈھنگ سب جدا گانا تھے, غیروں کی نقالی پر چلتا تھا, حج کے بعد اس میں تبدیلی آئی, ظاہر بھی سنور گیا، باطن بھی سنور گیا، معاملات بھی صاف ہو گئے، اور ایک عجیب تبدیلی اس نے اپنے اندر محسوس کی ہے. تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حج کے بعد کی زندگی پہلے کی زندگی سے مثبت ہے تو سمجھ لو حج مقبول ہے. حاجی کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی، حج جب وہ کر لیتا ہے سارے اعمال سے فارغ ہو کر، جب طواف زیارت جو حج کا فریضہ ہے اس طرح فارغ ہوتا ہے، تکمیل ہو رہی ہے، حج مکمل ہو رہا ہے، جب وہ اپنا طواف مکمل کرتا ہے طواف زیارت کے اختتام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ عبادت کو مکمل کر کے حرم سے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو اس حاجی کے سینے اس کو کمر کو کندھے کو تھپتھپاتا ہے اور تھپتھپا کے شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں، پاک و صاف ہو کے جاؤ، نئے سرے سے محنت کرو. یہ وہ ہستی بتا رہی ہیں کہ جو سارے حالات سارے معاملات وہ ہیں جن کو براہ راست اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں، کتنی حقیقتیں جو دکھائی ہیں، کتنی حقیقتیں وہ جو بتائی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ نے اپنی امت کو بتائی ہیں. فرمایا کہ جب وہ حج سے فارغ ہو کر آخری رکن ادا کر رہا ہوتا ہے طواف زیارت کو مکمل کر کے، جب وہ نکلتا ہے فرشتہ اس کا کندھا تھپ تھپاتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے کہ جاؤ پاک و صاف ہو کے نئے سرے سے مزے کی زندگی گزارو. وہاں سے تو پاکیزگی مل گئی، اگر حج مقبول ہوا جنت اس کا بدل بن کے اس کو مل چکی، فرشتہ اس کا کندھا تھپ تھپا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج جس کو بندہ پاک و صاف و تمام شرائط اور قیودات اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دے، نہ اس نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ کوئی بیہودہ گفتگو کی، نہ کوئی خلاف ادب کوئی بھی کام کیا، ساری شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے صبر کا پیکر بن کے خاموشی کے ساتھ لگا رہا، عبادت کو صحیح طریقے سے نبھا لیا. فرمایا کہ رجع کیوم ولدت امه، حج کر کے وہ ایسا پاک و صاف ہو کے لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، بالکل دھل دھلا کے صاف ہو گیا. عمل تو اتنا اونچا اتنا بڑا، لیکن اگر اس کے بعد کی زندگی وہی پہلے والی زندگی کی ہے تو سمجھ لیا جائے کہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. نیت میں کھوٹ تھا، مال میں کھوٹ تھا، عمل میں کوئی کھوٹ تھا، کوئی نہ کوئی خرابی تھی کہ محنت بھی کی لیکن برباد گئی. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کا عمل ہے، کہ جہاد کے عمل میں شریک ہونے کے بعد اگر انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آ جائے کہ جان کی بازی لگا دی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں کود پڑا کہ زندگی اور موت دونوں ہو سکتی ہیں، بچ گیا تو غازی، گیا تو شہید، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں کود پڑا، زندگی تھی بچ کر آ گیا، تو جہاد کے بعد کی زندگی اگر پہلے کی زندگی سے اس میں تبدیلی نہیں آئی، پہلے بھی وہی لاپرواہی تھی ابھی وہی لاپرواہی، تو فرمایا کہ یہ اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا. تیسرا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت، اللہ کے دین کی خاطر اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہہ کے اپنے علاقے کو آبائی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوا، نقل مکانی کر بیٹھا، اپنا جمع جمایا ٹھکانہ، اپنا کاروبار، اپنا سارا ساز و سامان وہ چھوڑنے پر مجبور ہے، دین کو بچانے کی خاطر نقل مکانی کر کے دوسری جگہ پر امن جگہ پہنچ گیا. وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی نہیں آئی تو فرمایا کہ ہجرت کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں. پہلا عمل حج، دوسرا عمل جہاد، تیسرا عمل ہجرت، اور چوتھا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان، رمضان المبارک گزارے، رات دن لگا رہا عبادت کرتا رہا، ذکر و اذکار بھی، روزے بھی، تراوی بھی، سارے کام کرتا رہا، لیکن رمضان کے بعد کی زندگی پھر وہی پہلے والی جیسی زندگی ہے کہ نمازوں کی بھی غفلت ہو رہی ہے، دوری ہے، جو رمضان میں کیفیت تھی وہ بعد رمضان جاتی رہی، وہ ساری تلاوت، وہ صدقات خیرات، وہ نیکیاں، وہ زبان کے اوپر احتیاط، وہ گناہوں سے بچاؤ، نگاہوں کا تحفظ، وہ کانوں کا تحفظ، وہ سارے گناہ سب کچھ دوبارہ سے پھر اسٹارٹ ہو گئے، شروع ہو گئے. تو بعد کی زندگی میں اگر رمضان کے بعد کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ لیا جائے کہ رمضان اس کا مقبول نہیں. بڑے خطرے کی بات ہے کہ اگر جو زندگی رمضان سے پہلے تھی وہی طور طریقے، وہی غفلت، وہی لاپرواہی، وہی گناہوں کی دلدل میں دھسنا، وہی گناہوں کے چسکے جو پہلے تھے، وہی بری صحبتیں، وہی غلط خیالات، وہی غلط عمل، وہی غلط کرتوت، وہی تنہائیوں کے گناہ، وہی محفلوں کے اندر آوارہ گردی، اگر وہ پہلے بھی تھی بعد میں بھی وہی ہو گئی دوبارہ سے، پھر چند روزہ محنت کر کے پھر دوبارہ اسی ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا تو سمجھ لیا جائے کہ وہ محنت رائے گاں چلی گئی، وہ رمضان کی محنت اس میں کوئی نہ کوئی کھوٹ تھا. محنت کے اندر اخلاص ہوتا، کھری محنت ہوتی، جو بھی چیز کھری ہوتی ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں فرما دیا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرے، نماز کا اہتمام کرے، نماز انسان کو گناہوں سے، برائیوں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے، فحش باتوں سے روکتی ہے۔ ایک انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے لیکن فحش کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، لغویات میں بھی لگا ہوا ہے، گناہوں میں بھی لگا ہوا ہے، تو نماز کو الزام نہیں دیا جائے گا۔ الزام اس نماز پڑھنے والے کے اندر ہوگا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے، اس کی نیت میں یا تو فطور ہے یا اس کی عبادت کے اندر وہ جان اور روح نہیں، یا تو وہ دکھلاوے کے لیے سارا کام کر رہا ہے یا مجبوری میں کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کی نماز حقیقت میں نماز نہیں۔ جس طرح چور چپل چرانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے نمازی، بظاہر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، رکوع سجدے کر رہا ہے، لیکن مقصد اس کا پتہ ہے کہ میں جوتے اچھے اچھے اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ اگر اس کے دل کا حال پوچھا جائے وہ خود بھی بتائے گا کہ میں نمازی نہیں، چور ہوں، چوری کی غرض سے آیا ہوں۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے ثمرات اس کی زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے، تو لازمی طور پر اس کی نماز کے اندر کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے، نیت میں کوئی خرابی ہے، عمل کے اندر کوئی روگ ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا سرایت کیے ہوئے جس کی وجہ سے وہ نماز کی روحانیت سے محروم ہے، پھر اس کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں نیکی بھی کر رہا ہوں لیکن میری نیکی اثر انداز نہیں ہو رہی۔ ایک دوا وہ ہے جو خالص ہے، ایک دوا وہ جس میں ملاوٹ ہے۔ خالص دوا کھائے گا جلدی اثر ہو جائے گا، ملاوٹ والی دوا 10 دفعہ کھائے گا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھنے میں دونوں دوائی لیکن دوا فرق ہے، خالص ہے اور ایک کھوٹی ہے۔ یہی عبادت کا ہے کہ دیکھنے میں دونوں عبادتیں ایک جیسی ہیں لیکن ایک خالص کھری عبادت ہے اور ایک کھوٹ ملی ہوئی عبادت ہے، دونوں کے اثر کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ نمک مرچ ہم دیکھتے ہیں، شکر دیکھتے ہیں، مرچیں جو خالص مرچیں ہوں وہ تھوڑی سی ایک چٹکی ڈال دی رہے اگلے آدمی کو کھاتے ہچکے لگ جائیں گی، ملاوٹ والی دیکھنے کے اندر رنگ کے اندر وہ مرچیں لیکن اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا، چھڑک چھڑک کے بڑھاتے رہو کوئی ہچکے نہیں لگتی۔ حد ہو گئی، ہمارے ایک وہ دوست بتانے لگے کہ یہ جو پپیتے کے بیج ہیں ان بیجوں کو خشک کر کے کالی مرچوں کے ساتھ مکس کر کے بیچا جاتا ہے کلو کلو کے حساب سے۔ اگلا آدمی کالی مرچیں لا رہا ہے، اس میں آدھی کالی مرچیں اور آدھے یہ پپیتے کے بیج، شکل میں بالکل یکساں کر دیا جاتا ہے۔ عجیب عجیب طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں ملاوٹ کے، کھوٹ کے۔ اب اگلا آدمی لا رہا ہے، کھا رہا ہے، ملا رہا ہے لیکن اس میں وہ ذائقہ نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ملاوٹ ہے۔ وہی چیز خالص ہوتی ہے، کھری ہوتی ہے تو تھوڑی بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس کی مہک، اس کی تازگی اور اس کی جو ایک اثر اندازی ہے وہ الگ بتاتی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر جو کھرا ہے اس کا اثر الگ ہے، نمایاں ہے، آیا ہے، جو کھوٹا ہے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو عبادت کے اندر بھی اگر کہیں کھوٹ ہوتا ہے وہ چیز پھر ظاہر نہیں ہوتی، اس کی رونق، اس کی روحانیت کے اندر وہ کوئی نہ کہیں کھوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے نتائج مرتب نہیں ہو رہے۔ تو یہی حال رمضان کا بھی ہے کہ اگر رمضان گزارے، رمضان کے بعد کی زندگی بھی وہی پہلے والی زندگی جیسی رہی، وہی گناہوں کی لت اس کو پڑی رہی، جیسے پہلے کی زندگی غفلت کی تھی وہی اب بھی ہے، جو حالات پہلے تھے وہ اب بھی ہیں، کوئی تبدیلی نہ آئی، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ شاید اس کے رمضان میں کوئی کھوٹ تھا، رسم رسمی ایک رواج بن چکا تھا، اسی رواج کے طور پر اس نے بھی کر لیا، وہ للہیت، وہ عشق و محبت، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا شاید کہ اسے دور رہا۔ چونکہ ایک رواج بن جاتا ہے بعض دفعہ عبادت، وہ رواج کے طور پر انجام دی جاتی ہے، بس دیکھا دیکھی کی جاتی ہے، لیکن اس میں جو خشوع اور خضوع، جو جذبہ ہونا چاہیے تھا، اس سے وہ بالکل عاری اور کوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس عبادت میں جو جان آنی چاہیے تھی وہ جان نہیں پیدا ہوتی۔ ان چیزوں کا پھر جائزہ لیا جاتا ہے کہ آخر یہ بڑی بڑی عبادات ہیں، حج ہے، جہاد ہے، ہجرت ہے، رمضان ہے، اس بڑے بڑے اعمال کے بعد اگر تو مثبت تبدیلی آ گئی، سمجھ لیا جائے کہ انسان کی یہ ساری بڑی بڑی عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور اگر ان عبادات کو انجام دینے کے باوجود بھی وہی غفلت اور لاپرواہی رہی، وہی اللہ تعالیٰ سے دوری کے سامان رہے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ محنت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پا سکی ہمارے کسی کرتوت کی وجہ سے یا ہماری کسی لاپرواہی یا کسی گناہ کی وجہ سے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، پھر رجوع اللہ کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری بات کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی، کوئی نئی نشانی نہیں ملی رمضان کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان کے ساتھ ساتھ نماز کے پابند بن جاتے ہیں زندگی بھر، پھر ان کو نماز کا جو چسکا لگتا ہے، پکے نمازی بن جاتے ہیں. جہاں کہیں ہوں, سفر ہو یا حضر ہو, بیماری ہو یا صحت مند ہو, مالداری ہو یا تنگ دستی ہو, پھر نماز نہیں چھوٹنے پاتی, سمجھ لیا جائے کہ ان کا رمضان اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. بہت سو کی ظاہری شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے کہ پہلے حالت کچھ تھی اب حالت کچھ اور ہو چکی. بہت سو کے معاملات میں درستگی آ جاتی ہے, بہت سو کے اخلاق میں درستگی آ جاتی ہے. تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ درستگی خود بتاتی ہے کہ محنت رنگ لے آئی, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کا نقد انعام ملنا شروع ہو چکا ہے. اپنی زندگی میں انسان ہمت سے کام لیتا ہے, ہمت کو بروئے کار لاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جائزہ لے لینے کے بعد جو کمی کوتاہی ہے اس کے اندر مثبت تبدیلی لاتے ہوئے انسان اپنے ظاہر کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے, باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے, اور ہر اس عمل کو اپنانے کی کوشش کرے جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرے جو غیروں کا عمل ہے. ایسا نہ ہو کہ محنت بھی کی جائے اور وہاں کے ضائع اور برباد ہوتی چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کے اندر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی گئی, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی, روزہ تو رکھ لیا لیکن دن بھر روزے کی حالت میں بھی گناہ کرتا رہا, نہ نگاہوں کی حفاظت کی, نہ کانوں کی حفاظت کی, نہ زبان کی حفاظت کی, آلتو فالتو لایانی کاموں میں سارا دن گزار دیا, محنت ساری برباد کر دی. ایک اور اس کی تعبیر ہے, فرمایا کہ سارا دن بھوک اور پیاس کرنا گزار دیا روزے کی حالت میں, لیکن شام کو جب افطار کے لیے بیٹھا حرام لقمے سے افطار کیا, ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. اس قسم کی اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ انسان محنت بھی کرے پھر اپنے ہی ہاتھ اپنی محنت کو برباد کر دے بے احتیاطی کی وجہ سے, کہ مہینہ بھر روزے بھی رکھتا رہا, عبادت بھی کرتا رہا, تلاوت بھی کرتا رہا, لیکن جو اصل روح ہونی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے, جس کو اخلاص کہا جاتا ہے, للہیت کہا جاتا ہے, کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے ہو, چھوٹے سے چھوٹا, مختصر سے مختصر نیکی کا عمل ہو یا بڑے سے بڑا نیکی کا عمل ہو, مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی ہو, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب سامنے ہوگی مختصر سا تھوڑا سا عمل بھی بہت قیمتی بن جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے نہ ہو, کوئی اور دنیاوی کوئی غرض ہو, کوئی مقصد ہو, غیر اللہ سامنے ہو, بڑے سے بڑا نیکی کا عمل بھی پھس پھسا ہو جاتا ہے, خالی ہو جاتا ہے, بے وزن ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تو ان کفار اور گناہگاروں کے بڑے بڑے نیکیوں کو بھی ہوا منصورہ, اڑتے ہوئے ریت کے ذرات کی طرح معمولی بے وزن بنا دیں گے. بڑے بڑے نیکیوں کے کام کر کے آئیں گے آخرت میں, وہ بھی گمان کر رہے ہوں گے ہم بھی نیکیاں لائے ہیں, لیکن یہ جو ہوا میں اڑتا ہوا ذرہ جو سردیوں کے موسم میں دکھائی دیتا ہے, اس سے بھی کم تر ان کا وزن ہوگا. فرمایا کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ان کے ان اعمال کا وزن ہوگا ہی نہیں کہ ہمیں ان کے لیے ترازو قائم کرنے کی ضرورت پڑے. لہٰذا ایسے لوگ جو دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے کام کرنے میں انجام دے کر آئے لیکن ایمان نہیں تھا, اخلاص نہیں تھا, تو ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ہمیں ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں قائم کریں گے, سیدھے جاؤ جہنم میں جاؤ. کارنامے تو بڑے بڑے کیے, دنیاوی لحاظ سے بڑی بڑی نیکیاں کی, لیکن ایمان نہیں تھا یا اخلاص نہیں تھا, للہیت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز اصل مقصود ہے کہ میری خاطر سارے کام کرو. اللہ کی رضا اگر مقصود ہوگی, تھوڑا عمل بھی ہیرا کس قدر مختصر سا چھوٹا سا ہوتا ہے, کتنا قیمتی ہے, تو وہ تھوڑی سی نیکی بھی بہت وزندار جاندار ہو جائے گی. اگر محنت بھی کی اور پھر مثبت تبدیلی بھی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی, معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے, کہیں نہ کہیں نقصان ہے, تو اس عمل کو پھر ضائع ہونے سے بچانے کی تدبیر اور پھر اس کے اندر جو تدارک ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اور پھر جو اللہ پاک نے رمضان المبارک میں عبادات کی توفیق عطا فرما دی, ان عبادت پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام ہو کہ اللہ جس طرح رمضان میں آپ نے شب و روز عبادات کی توفیق عطا فرمائی. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی وظیفہ پڑھ لے, وظیفہ پڑھنے کے ذریعے اچانک وہ نیکوکار بن گیا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر کام میں جس طرح دنیاوی کام میں اپنی محنت کو اپنی ہمت کو بروئے کار لایا جاتا ہے پھر وہ کام انجام پاتا ہے. کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں سردیوں کی صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی آرام گاہ کے اندر نرم گرم بستر میں انسان لیٹا ہوا ہے, لیکن نوکری کے ڈیوٹی کا وقت آ گیا, وہ نرم گرم بستر چھوڑ کے انسان کو جانا پڑتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ نہیں جاؤں گا میری تنخواہ کٹے گی, ناغا کروں گا, ہو سکتا ہے نوکری سے مجھے برخاست کر دیا جائے. اپنے اس آرام کو قربان کرتا ہے, سردی میں اٹھتا ہے, تیار ہو کے اپنے آفس جاتا ہے, ڈیوٹی پر جاتا ہے, کاروبار پر جاتا ہے, کام کاج پر جاتا ہے, اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ نہیں گیا تو مجھے نقصان کا سامنا ہوگا، ہمت سے کام لیتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، قریب ہو، دور ہو، اپنی ہمت کو کام میں لا کے دور دور کے سفر انجام دیتا ہے. کتنے ہی ہمارے شہر کے باشندے ایسے ہیں جن کی ٹھٹا میں ڈیوٹی ہوتی ہے، حیدرآباد میں ڈیوٹی ہوتی ہے، کتنی خواتین ایسی ہیں جن کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے سرکاری محکموں میں، بعض دفعہ صبح سویرے نکلتے ہیں ٹھٹا پہنچے اپنی ڈیوٹی انجام دے کے شام کو پھر واپس آ رہے ہیں. کسی کی ڈیوٹی منوڑا میں ہے، کسی کی ڈیوٹی کہیں 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 کہاں کہاں دور دور کے سفر کرتے ہیں لوگ، گھنٹے گھنٹے، ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کے سفر کرتے ہیں. جن کی سواری میسر ہے وہ تو نعمت کے مالا مال، لیکن بعض لوگ سواری بدل بدل کے بدل بدل کے پھر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ منزل پر پہنچیں گے تو روزگار چلتا رہے گا. اپنی ہمت کو بروئے کار لاتے ہیں تب وہ منزل پر پہنچ پاتے ہیں. یہی حال عبادات کا ہے کہ عبادت کا وقت آنے پر ایسا نہیں کہ وظیفہ پڑھ لیا خود بخود توفیق مل گئے فرشتہ آگے اٹھا کے لے جائے گا، اس وقت بھی ہمیں ہمت کرنی ہوگی. عبادت کا وقت آ چکا، اللہ کا منادی پکار چکا، نماز کے لیے اعلان ہو چکا، حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، بس ذمہ داری پوری ہو چکی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے پکار کر، اس نے مؤذن نے پکار کر اعلان کر دیا، اب ہماری ذمہ داری اور فریضہ بن چکا ہے کہ ہمیں قدم بڑھانا ہے، اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، پاک و صاف ہو کر اللہ کے گھر پہنچنا ہے. رمضان آ گیا، چاند نظر آ گیا، اعلان ہو گیا، اب بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمت کرے، روزے رکھے، تراوی پڑھے. اور مالدار تو سال پورا ہو گیا، اب اس کو ہمت کرنی ہے کہ یہ اپنے اس مال کے اندر سے 2.5% حصہ نکال کے غریبوں میں تقسیم کر دے. عید کا دن آ گیا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صدقہ فطر ادا کر دے. بقرعید آ گیا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قربانی کی عبادت انجام دے لے. مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صحت مند ہے، اللہ کے گھر جا سکتا ہے، مال اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جائے اور اللہ کا فریضہ حج ادا کر کے آئے. وہاں پھر یہ نہیں چلے گا کہ جب دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے. وہاں اگر یہ سستی سے کام لے گا تو شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے ان کاموں میں ہمیں دور کرنے کے لیے. ہمت مردہ مدد خدا، بندہ ہمت سے کام لے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. بس جب موقع آئے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ کمزور ہوں، ہمت عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے، نیکیاں مجھ سے کرا لیجیے. جب نیکی ہو گئی، نماز کی توفیق مل گئی، روزے کی توفیق مل گئی، تلاوت کی توفیق مل گئی، کوئی صدقہ خیرات کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرے، قبولیت کی دعا مانگے اور آئندہ پھر مانگے کہ یا اللہ پھر اس کی توفیق عطا فرما دیں. استقامت کی دعا مانگے کہ یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما دیں. استقامت کا مطلب کسی بھی کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینا. کتنے ہی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں پوچھتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے پھر رہ جاتی ہے، ایک سے دو، دو سے چار، پھر ناغے زیادہ ہو جاتے ہیں. یہی طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے بندہ چلتا رہے. ایک نماز کی توفیق ملی، شکر ادا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اگلی نماز کی توفیق مانگ لے، یا اللہ اگلی نماز میں پھر دوبارہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیں. آج ہی ایک بیان سن رہے تھے، ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے، کہ اپنے انسان کا ذاتی گھر ہو، گھر کے دروازے پر دستک دے، جب تک گھر والا اس کو دیکھ نہ لے، سوال نہ کر لے کون ہو، کس سے ملنا ہے، کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے، کیا، 10 سوال کے بعد اگر وہ اجازت دے گا، دروازہ کھولے گا، اندر بلائے گا تو وہ اندر آ سکتا ہے. گھر والے کی اجازت کے بغیر باہر والا اس کے گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا. فرما رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بندہ قدم نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے، آج ان کے ساری دکھاتا رہے، ہمت اور مدد مانگتا رہے. یا اللہ آج آپ نے بلا لیا، کل پھر بلا لیں، آپ نے اس نماز کے لیے بلایا، اگلی نماز کے لیے پھر بلا لیں. یا اللہ آپ نے اس رمضان روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اگلے رمضان پھر نصیب فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے. قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. بھکاری بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے سامنے، اور اللہ غنی ہے اور مستغنی ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے. ہم سارے محتاج ہیں اللہ کے سامنے، محتاج بن کے جس عبادت کی توفیق مل جائے پہلے تو اس عبادت کو انجام دے کے استغفار کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے ہی 3 مرتبہ سب سے پہلے استغفار پڑھتے تھے. بعض حضرات اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن سنت عمل حدیث مبارک میں استغفار کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. سب سے پہلے نماز سے فارغ ہوتے ہی یا اللہ یہ عبادت تو انجام دی لیکن آپ کے شایان نشان نہ ہو سکی، یا اللہ مجھے معاف فرمانا، یا اللہ مجھے معاف فرمانا، یا اللہ مجھے معاف فرمانا. 3 مرتبہ استغفار کر کے پھر دعائیں ہیں. حج کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. یہاں اس کے قصبل نکل گئے، چل چل کے چکنا چور ہے. اب جب یہ عرفات سے لوٹ کے مشعر حرام کے پاس پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم عرفات سے لوٹ کر مسجد مشعر حرام کے پاس پہنچو گے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. یہاں جب پہنچ گئے اب پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کرو، معافی مانگو گے یا اللہ جو چوک ہو گئی معاف فرمانا. استغفار کے ذریعے جو عبادت انجام دے رہی اس میں کمی کوتاہی پر معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے تہجد گزاروں کی خوبی بیان فرمائی کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے بندے صبح صبح اٹھ جاتے ہیں تہجد کے وقت، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے دور کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، اور سحری کے وقت اور تہجد کے وقت وہ یستغفرون، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تہجد گزار لوگ اللہ کے محبوب اتنے مقرب بندے کہ جن کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق مل رہی ہے، اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آئی، جوڑ سمجھ میں نہیں آیا. ہیں تہجد گزار وفاشیار وفادار بندے جو تہجد موڑ کر وفاداری اور محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اس وقت یہ معافیا مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. تو جرائم تھوڑی کیے ہیں، تو نیکیاں کی ہیں. تہجد پڑھی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، منایا، اسے مانگ کے پھر یہ معافی مانگ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں کہ تہجد پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ کی شایان شان عبادت نہیں کر سکے، ہمیں معاف فرمانا. بندے کی تو عاجزی انکساری ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بندہ تو اپنی بندگی میں جتنا زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے نماز سب سے اہم ترین عبادت جو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتی ہے. اس میں سجدہ سب سے اہمیت والا لمحہ ہوتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، بندے کی زندگی کا سب سے قریب ترین لمحہ اپنے رب سے وہ ہوتا ہے جس وقت وہ سر بسجود ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، کٹ تو سکتی ہے جھک نہیں سکتی غیر اللہ کے آگے. جھکے گی تو صرف اللہ کے آگے، نہ کسی زندہ انسان کے آگے جھکتی ہے، نہ کسی مردہ کے آگے، نہ کسی قبر کے آگے، نہ کسی مزار کے آگے، نہ کسی پیر کے آگے، نہ کسی ولی کے آگے. یہ پیشانی جو انسان کے سر کا سب سے بلند حصہ ہے، یہ اللہ کے سامنے رہتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اسی کے سامنے اٹھتی ہے، اس قدر جھکتی ہے کہ زمین پہ جا کر اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے. بندے نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا عاجزی انکساری کا پیکر بنایا کہ اپنی پیشانی جو مقدس ترین حصہ ہے اللہ کے سامنے جھکاتے جھکاتے زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ دیا. یہی لمحہ بندے کی عبدیت کی انتہا عروج ہے کہ اس لمحے اس کا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریبی تعلق بن جاتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، بندے کا اپنی زندگی کا سب سے قریب ترین لمحہ جس میں اپنے رب سے نزدیک اور قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے. فرمایا کثرت سے سجدے میں دعائیں مانگا کرو، شرط یہ ہے کہ عربی دعائیں ہوں، قرآن و حدیث والی دعائیں. اردو میں دعا مانگنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. فرمایا قریب ترین لمحہ مانگو، اللہ سے خوب مانگو، یہ مانگنے کا وقت ہے. احادیث میں باقاعدہ سجدے کی دعائیں منقول ہیں. تو غرض یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو استغفار کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عبادات کی حلاوت نصیب فرمائے، عبادت پہ استقامت اور مداومت نصیب فرمائے، اور ہمارا ظاہر اور باطن سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے اچھا بنتا ہے، خدا نخواستہ بروں کی صحبت ملتی ہے تو برا بن جاتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. رحمان کا نظام بھی چل رہا ہے، شیطان کا نظام بھی چل رہا ہے. رحمان کے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہی دوستی اس کو مل جاتی ہے، یہ بھی رحمان کا دوست بن جاتا ہے. شیطان کے کارندوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہی شیطان کے کارندوں کے ساتھ ہوتے ہو تو یہ بھی شیطان کا کارندہ بن جاتا ہے. دو راستے چل رہے ہیں، ایک رحمان کا ایک شیطان کا. رحمان کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا جنت پہ جا کے اس کی اختتام ہے. شیطان کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، اس کا اختتام جہنم پر جا کر ہوتا ہے. دنیا کے اندر اچھے دوستوں کا انتخاب کر کے نیک محفلوں میں نیک زندگی گزارنے والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑے گا، آہستہ آہستہ یہ بھی اللہ والا بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، ظاہر اور باطن اس کا سنور جائے گا، اس کے عبادات، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کے ساری معاشرت طرز زندگی، اس کے اعتقاد، اس کے عقائد سارے سدھرتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے سدھار نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، پاکیزہ سوچ نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على النبي الأمي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.